بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 مارچ 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ قیامہ کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. امين يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ قیامہ کا مطالعہ اجتماع جمعہ میں چل رہا ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 21 آیات، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس کی ابتدائی 21 آیات کی تلاوت ہم کر چکے ہیں. کل 40 آیات ہیں. 19 آیات کا مطالعہ ابھی ہمیں انشاءاللہ کرنا ہے. آخری دو آیات جو ہمارے مطالعے سے گزری ہیں پچھلی مرتبہ، اس کا میں یادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ یعنی دنیا، فوری نقد مل جانے والی شے. اسی یہ لفظ عجلت سے ہے، جلدی. ایک نقد کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ادھار کا معاملہ ہوتا ہے. نقد فوری ہے، فوری مل جانے والی شے. دنیا کے اندر انسان کو فوری فائدہ ملتا ہے، اور دنیا میں انسان اگر آسمانی ہدایت کے مطابق عمل کرے تو اپنے آپ کو بہت چیزوں سے روکنا پڑتا ہے، حرام سے بچنا پڑتا ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے لیے لذت بخش ہیں، اور وہ اس دنیا کی لذت کو پسند کرتا ہے، وہ یہاں کے فائدے کو جو ہے ترجیح دیتا ہے. آخرت کا انکار کرنے کے لیے یہ صرف بہانہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس یہ دنیا میں جو کچھ مجھے مل رہا ہے اور ملتا رہے اور ملتا رہے، اور میری جو بھی عیاشیاں ہیں اور جو میں یہاں پر حرام کاری کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہے. اور کہتا یہ ہے دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ جی کہاں قیامت ہونی ہے، کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. انسان مرنے کے بعد جو ہے اس کے اس کا ایک ایک سیل جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے سب جمع کرنا، پیدا کرنا. عقلی طور پر، باطنی طور پر قائل ہوتا ہے لیکن ان لذات دنیاوی کی وجہ سے چھوڑتا نہیں. اس اعتبار نے وہ غالب نے نفسیاتی معاملات کو بڑی عمدگی سے غالب بیان کرتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. وتحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، جو آخرت کا معاملہ ہے اس کو تم نظر انداز کر رہے ہو. جو اصل زندگی ہے یہ تو امتحانی وقفہ ہے، ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے. اندھے ہو گئے ہو دنیا کی محبت میں اور یہاں کی مرغوبات کی کشش میں. اور یہی ایشو جو ہے، ہم مسلمان موروثی طور پر ہیں، ہمارے والدین کا عقیدہ یہ تھا کہ آخرت ہے، ہم نے کہا آخرت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، ہم نے سنا ہے. اب اس کا جو منطقی نتیجہ ہے کہ پھر اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، پھر آخرت کو ترجیح دو، اس کے لیے ہم بھی تیار نہیں ہیں. تو عملاً ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں آخرت کا. ویری سمپل. تو ایشو یہ ہے، یہ عجلت پسندی، یہ فوری مل جانے والی چیز، اس لحاظ اس کو ترجیح دیتا ہے آنکھیں بند کر کے، اور اپنا مستقبل برباد کرنے کے لیے تیار ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے بڑے کھلے ہوئے، تر و تازہ، بڑے فریش، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے. ناظرہ نظر سے ہے. فریش کیوں ہوں گے؟ کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے واقعی آخرت کو مقدم رکھا تھا، اور اللہ کی اور رسولوں کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تھی، آج ہمیں وہ ریوارڈ ملنے والا ہے، لہذا وہ بڑے فریش ہوں گے. بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے والد محترم رحمہ اللہ، کہ جس دن ڈکلیئر کیا جاتا ہے اسکول کے دور میں کہ رزلٹ ڈکلیئر ہوگا، اب تو انداز اور بہت سارے ہو گئے ہیں، وہ تو ایک پوری جو ہے وہ میدان میں کھڑے ہوتے تھے سب، اور وہاں پر رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، اور فرسٹ کون اور یہ کون. ہمارے دور میں تو ایسا ہی تھا، اب شاید حالات بدل چکے ہیں. تو جن لوگوں کے اچھے پرچے جنہوں نے دیے ہوتے تھے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے، اور جنہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ کیا رزلٹ نکلنے والا. تو اس روز بھی معلوم ہوگا ہر شخص کو رزلٹ کیا ہے، اسے خود پتا ہے، لہذا وہ اپنے رب کی عنایات اور اب اس کی رحمتوں کے منتظر ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سوکھے ہوئے، خشک، بے رونق. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو کمر کو توڑنے والا ہے. اب انہیں باتیں یاد آ رہی ہیں، رسولوں کی تعلیم کیا تھی، ہمیں کیا کچھ سکھایا گیا، ہمیں متوجہ کیا گیا، وہ تو حق نکلا، اس کے نتیجے میں جو اس نے بتایا تھا، آسمانی ہدایت کہہ رہی تھی کہ بدترین سزا جہنم نظر آ رہا ہے سامنے، کہ اب انجام ہمارا یہ ہے. یہ ایک تصویر کشی کی ہے قرآن نے، اور ایک پورا منظر نگاری ہے ان دو آیات کے اندر. آگے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، موت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اگلی آیات میں. رب کیا ہے؟ کہ تم لوگ آخرت کا تو انکار کرتے ہو، قیامت کا تو انکار کرتے ہو، لیکن ایک تلوار قیامت کی تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ وقت آنا ہے، سب کو پتا ہے. چنانچہ کسی نے کہا نا کہ دنیا سے قیامت دور صحیح، دنیا کی قیامت دور نہیں، ایک وہ قیامت ہے جب وہ کہا گیا جب سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے, بڑے زلزلہ آئے گا اور تمام نوع انسانی اس وقت ایک ہی وقت میں ختم کر دی جائے گی سور میں پھونکنے سے. وہ قیامت تو ہے, دور ہے, ابھی آنا تو ہے اس کو بھی, لیکن ایک قیامت وہ ہے جس کی تلوار تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے, کسی بھی وقت گر سکتی ہے. کیا اس کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا اس قیامت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ کیا وہ اوائڈیبل ہے؟ اسی سے سبق سیکھو. چنانچہ اس کی منظر نگاری ہے, نقشہ ہے. کلا اذا بلغت التراقی, کوئی نہیں, جب جان ہستی میں آ پھنسے گی, یعنی وہ نزع کا عالم جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا, اب صاف نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ وقت ہر شخص پر آنا ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کو مشاہدہ بھی ہے, آتا ہے وقت. اتنے ہی عزیز رشتہ دار ہیں, دوست ہیں ہر ایک کے, وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں, ان پر یہ وقت آیا تھا. کلا اذا بلغت التراقی, جب جان ہنسلی میں آ پھنسے گی, اور اس وقت تو دعا ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے نکل جائے, سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ, اٹکی ہوئی ہے جان, نکل نہیں رہی, بڑی اذیت میں ہے, کسی طرح نکل جائے, اس کو سکون آئے. اس کو سکون آئے نہ آئے, لیکن لواحقین کو تو سکون آئے گا کہ اس مرحلے سے گزر گیا. اس کے لیے آگے کیا مراحل ہیں وہ تو وہ جانے گا, یا ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا بہت جلدی. ہر ایک کا وقت آنے والا ہے. اس قیامت کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا وہ تمہارا کوئی اختیار ہے کہ تم اس کو روک لو؟ وقیل من راق, اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, یعنی حکیموں سے رابطہ ہو گیا, ڈاکٹروں کو کنسلٹ کر لیا, سارے دوا دارو کر لیا, ہر جتن کر لیا, اب کوئی جھاڑ پھونک ہی کر دے, کسی طرح یہ واپس آ جائے بندہ, کسی طرح یہ عمل رک جائے, کسی طرح موت سے بچ سکے. یہ ہے جو اس وقت لواحقین ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے انسان کی جان بچے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور جس پر یہ حالات گزر رہے ہیں اب اسے بھی یقین آ گیا کہ بس اب رخصتی ہے, چل چلا کا وقت آ گیا ہے. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور لپٹ گئی پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ, یعنی وہ جو جان کندھنی کی تکلیف ہے اس کی وجہ سے, اس کے جو کچھ مظاہر ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کیا ہے. الی ربک یومئذ المساق, آج تو اپنے رب ہی کی طرف تیری مراجعت ہے, کشاں کشاں رب کے حضور پہنچنا ہے, دھکیلے جاؤ گے وہیں, واپسی کا کوئی رستہ نہیں. گویا یہ موت کس چیز کا اعلان ہے کہ انسان کا اختیار ٹوٹلی ختم ہو گیا. دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا تھا, اما شاکر و اما کفورا, اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے, یعنی موت کے آثار, واضح آثار جب تک شروع نہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن جب واضح آثار شروع ہو گئے اب معاملہ ختم ہے, اب ہاتھ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے گیم, اب آگے تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اب عالم برزخ میں کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, یہ سب اللہ تعالی کے اختیار میں ہے, اور اس کے فیصلے کے مطابق, اس کے نظام کے مطابق چلو گے. تم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, اللہ نے بھیجا تھا, اور اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں سے ایک دن رخصتی ہونی ہے, پھر آگے ایک مرحلہ آئے گا, اور وہ مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو درمیانی مرحلہ ہے, ایک عالم برزخ بھی ہے, دوبارہ جی اٹھنے سے پہلے ایک مرحلہ اور آنا ہے.
اور اس مرحلے کے بعد وہ ہوگا پھر قیامت. قیامت کا مطلب ہے دوبارہ کھڑے ہونا, مردے قبروں سے نکلیں گے, سب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا, اور پھر میدان حشر کی طرف پیش رفت ہوگی, اور پھر نامہ اعمال سامنے آئے گا, اور وہ سب معاملات سارے مراحل جو ہیں ان سے گزرنا ہے. اب ان تمام مراحل میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. دنیا میں اللہ نے اختیار دیا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر تم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ دین کا مذاق بھی اڑاتے تھے. آج کل ہمارے دانشوروں کا کام کیا ہے, اور اسی کو بڑی دانش سمجھا جاتا ہے, اور زیادہ بڑا دانشور ہے جو اسلام پر اور دین کے نظام کے اوپر زیادہ سے زیادہ گہری طنز کر سکے, زیادہ سے زیادہ بڑا اعتراض گھڑ سکے. ٹھیک ہے, دنیا میں اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی, موقع دیا تھا, کرو جو مرضی. اب مرضی ختم ہے, اب ٹوٹلی جو ہے وہ اللہ کے اس نظام کے پابند ہو. فلا صدق ولا صلا. قرآن مجید کا انداز خطابی ہے, ابھی ایک سے خطاب ہو رہا ہے, ابھی دوسرے سے خطاب ہو رہا ہے, پھر کوئی بیچ میں منظر نگاری آ گئی ہے. خطاب میں یہی ہوتا ہے, کتاب لکھنے کے اور انداز ہوتے ہیں تو ایک ترتیب بنتی ہے, اور خطاب کا اور معاملہ ایک میسج پہنچانا ہے مؤثر انداز میں. چنانچہ آگے جو ہے وہ خطاب کا رخ بدل رہا ہے. فلا صدق ولا صدا, نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یہ سارے حقائق اس کے سامنے آ گئے, قرآن کا پیغام آ گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں حقائق, جو اصل کائنات کے حقائق ہیں ان سے روشناس کروا رہے ہیں, لیکن ان کے کان پر جو نہیں نہیں ڈٹائی. فلا صدق ولا صدا, نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا, آپ کی رسالت کو مانتا, ان حقائق کو مانتا, دل تو گواہی دے رہا ہے, تم خود مانتے ہو قرآن کے اس کو سن کر, مہادا قول البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, لیکن گھٹائی اپنی جگہ. اور یہ ہر دور میں رہی ہے, ہر دور کے ابو جہل ہیں, آج بھی کمی نہیں ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ ان آیات کے پیچھے ویسے تو تمام سرداران مشرکین اور مشرکین جو ہیں وہ اس کا مصداق ہیں, لیکن خاص طور پر ابو جہل جو بہت ہی زیادہ متکبر تھا, بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن یہ ابو جہل ہر جگہ پائے جاتی ہے, آج بھی سب کچھ سننے کے بعد بھی تس سے مس نہیں ہو رہے. فلا صدق ولا صدا, نہ تصدیق کی, نہ رسول کی بات کو سچ جانا, نہ قرآن کے پیغام کو یہ سمجھا کہ واقعی یہ سننے سمجھنے اور قبول کرنے کے لائق ہے. ولا صلا, اور نہ نماز پڑھی. یعنی اللہ کے آگے جھکنا ایک تو ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کے آگے سر جھکا دینا کہ یہی حق ہے, اس کی عملی شکل کیا ہے, نماز. مسلمان ہونے کا جو فوری طور پر ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی فوری آتی ہے, جو ویزیبل ہے, وہ نماز. باقی تو اندر کی تبدیلیاں ہیں, اور باقی آہستہ آہستہ وہ دین سیکھے گا, اسلامی تعلیمات سے جو ہے روشنائی اس کو حاصل ہوگی, روشناس ہوگا, اور پھر وہ آگے بڑھے گا. لیکن فوری طور پر جو اس پر لازم آ گیا وہ پنج وقتہ نماز ہے. گویا نماز ہی مسلمان ہونے کی نشانی. اسی لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن اور مصلی, صاحب ایمان شخص اور نمازی, قرآن مجید ان کو مترادف الفاظ کے طور پر لاتا ہے, ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان ہو اندر اور نماز نہ پڑھتا ہو. اسی لیے اس زمانے میں منافقین کو بھی نماز پر وقتہ پڑھنی پڑتی تھی, ورنہ تو انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا. آج ہمیں سہولت ہے, فرض نمازیں نہ پڑھیں, جمعے بھی چھوڑ دیں, ہمارے ایمان میں اور اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر, انل حق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. بہرحال یہ آج کے دور کا ایک خاص معاملہ ہے. ولیکن کذب وتولى, بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا بڑے تکبر کے ساتھ. قرآن کی اس ساری تعلیمات کو بالکل ٹوٹلی نظر انداز کرتے ہوئے، یہ بھی تصویر کشی ہے۔ ابو جہل تو یہ کر رہا تھا، اور بھی کتنے ہیں جو کر رہے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ ایک اور جگہ پر ہے نا کہ جیسے چادر قبر کندھے پر ڈالی جاتی ہے اور پھر منہ پھیر لیتے ہیں، بے اعتنائی، کوئی توجہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہارے اس واس کی اور اس قرآن کی جو تم تلقین کر رہے ہو۔ اولا لك فاولا، خرابی ہے تیرے لیے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ اولا جو ہے اصل میں یہ حسرت اور ملامت کے اظہار کے لیے آتا ہے، اسی طرح نفرت اور غضب کے اظہار کے لیے۔ اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے انتہائی گویا کہ نفرت کا اظہار بھی ہے، حسرت اور ملامت، یہ ساروں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لایا اور اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں نہیں ڈھالا تو پھر افسوس تجھ پر، اور پھر افسوس تجھ پر، اور پھر افسوس تجھ پر، اور پھر افسوس تجھ پر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بے قید؟ ایک نے ترجمہ کیا بے قید چھوڑ دیا جائے گا، کسی نے ترجمہ کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس سے حساب نہیں ہوگا، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح رہے اور کوئی اس کی گرفت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں آئے گا کہ جب اس پر گرفت آئے۔ اور یہ اس معنی میں بھی ہے کہ گویا انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کیا، یہی مضمون سورہ مومنون کے آخر میں آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بے مقصد، بیکار، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور اپنے دنیا بنانے کے لیے دوسروں پر ظلم کرو، ان کا استحصال کرو، ان کا قتل عام کرو، جو مرضی کرو، اور کوئی پکڑ جکڑ نہیں ہے، بالآخر کیا بے مقصد پیدا کر دیے گئے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کہ کیا انسان یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بالکل شتر بے مہار ہے کہ جس کی جو چاہے کرتا رہے اور اس کی کوئی پکڑ نہ ہو۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، بین السطور میں یہ ہے کہ جو قیامت کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد ہی پیدا کر دیا انسان، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس پر آخری پکڑ نہیں آنی۔ لاکھوں کو جو ہے قتل کیا گیا ہے پچھلے سالوں میں، لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ایک امریکی صدر کے آرڈر پر، 9/11 کے بعد جو ڈرامے کھیلے گئے تو وہ خود اپنا بہت بڑا ڈرامہ تھا، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ لاکھوں قتل کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے عراق کے اندر کیا ہوا ہے، لاکھوں قتل ہوئے، لاکھوں زخمی ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی ان کی۔ ہٹلر نے کتنے لاکھ جو ہیں وہ قتل کر دیے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا انسان کو بے مہار؟ ہرگز نہیں۔ اصل میں یہ ساری قیامت کی وجود کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اگر قیامت کو نہیں مانتے تو دنیا عبث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک دن کا بھی، آج دنیا جو ہے سائنس جہاں تک پہنچ رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، علمی ترقی، سائنسی ترقی، حاصل کیا ہے؟ کائنات میں ایک پتہ بھی بے مقصد نہیں، ایک دن کا بھی بے مقصد نہیں۔ تو جس پوری کائنات کا جو دولہا ہے، جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، خلقتہ بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا پوٹینشیل مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس میں عالم خلق اور عالم امر جمع ہے. یہ اللہ کی تخلیقات کا ایک اعتبار سے خود اللہ کے بقول کے دونوں ہاتھوں سے یعنی بڑے اہتمام سے بنایا, یہ شاہکار ہے. اسی کا ایک فرد ہے نا جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام مخلوقات میں جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, رحمت للعالمین, وہ بھی تو انسانیت ہی کے فرد ہے, فرد ہیں. تو یہ ہے اتنا اونچا مقام, اور کیا اس کو ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے گا؟ اس انسان کو اس کو بے مقصد ہی پیدا کیا, اپنی عقل کا ماتم ہو. اور کیا دیکھتے نہیں اللہ کی خلاقی, اس کی خلقت. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, جو تم کہتے ہو قیامت نہیں ہے, اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ تمہیں پہلے کیسے پیدا کیا اس نے؟ ذرا غور تو کرو, کیا تم ایک گندے پانی کی بوند نہیں تھی کہ تم جسے ٹپکایا گیا؟ یہ تو سب جانتے ہیں. پیدائش کہاں سے ہو رہی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ انسان کا ہیولا کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ اس خالق نے جو نظام بنایا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں انسان کی تخلیق سب کو معلوم ہے, گندے پانی کی ایک بوند ہے جو ٹپکائی گئی ہے, وہیں سے یہ انسان پیدا ہو رہا ہے. ثم کان علقۃ, اور پھر وہ تھا ایک ایسی کیفیت میں, علقہ کی شکل, عام طور پر ترجمہ کیا جمع ہوا خون, لہو کی ایک بوند. اور اب جو میڈیکل سائنس ہے اور جو انسان کے پاس ذرائع میسر ہیں اندر تک دیکھنے کے اور ہر چیز کو پوری طریقے سے کھنگالنے کے, تو علقہ ویسے عربی میں کہتے ہیں لیچ کو, جونک کو. تو رحم مادر میں جو پہلا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جب حمل قرار پا گیا اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ بالکل ایک جونک کی طرح رحم مادر کی دیوار سے چپکی ہوئی ایک شے ہوتی ہے, بالکل جونک کی طرح, 100% جونک. قرآن مجید نے اس کی ڈسکرپشن اتنی کلیئر اور اتنی واضح اتنی ڈیٹیل کی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہی بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں, ان کی آنکھیں اللہ نے کھولی. کہ اس زمانے میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور انسان کے خیال گمان میں تھا ہی نہیں, کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا معلومات کا, پھر اتنی کلیئر اتنی واضح اور اتنی مکمل اس کی ڈسکرپشن ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ مرحلے ہیں رحم مادر میں جس سے گزارا ہے اللہ نے. تو ثم كان علقة, بون ٹپکائی گئی, رحم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے استقرار ہو گیا حمل کا, اب جو مرحلہ ہے وہ ایک جونک کی شکل اختیار کرتا ہے. وہ سب سے پہلے فخلق فسوا, اور پھر اللہ نے اس کی خلقت کی ہے, اس کی جو ہے وہ اس کے جسم کو بنایا ہے, بنایا سنوارا ہے. فسوا, یہ تمام مراحل سے گزر کر پھر ایک انسان وجود میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کا پورا نظام ہے, ان سب سے گزارا ہے اس نے. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی, اسی میں سے وہی گندے پانی کی ایک بوند ہے لیکن کسی کو مذکر بنایا کسی کو مؤنث بنایا, یہ بھی اس کی خلاقی ہے, یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے اس کی خلاقی کی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا, کیا وہ رب, وہ ہستی, وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کے ان مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا اور گندے پانی کی بوند تمہارا نقطۂ آغاز ہے, کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے؟ یہ ہے قرآن مجید کا طرز استدلال, کے اندر جھانکو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ وہ علی کل شئ قدیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, بات ہی ختم. تو آخر میں سوالیہ انداز ہے, الیس ذلک بقادر, ذرا اپنے اندر جھانک کر خود سے سوال کرو کہ کیا وہ رب جس کی خلاقی کا یہ مشاہدہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو، مٹی سے انسان کو بنایا، بالکل اوریجن آدم کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد یہ نسل کیسے چل رہی ہے؟ یہ اس کی خلاقی ہے. تو کیا رب وہ رب اس پر قادر نہیں ہے کہ زندوں کو مردہ کر سکے؟ یہاں چھوڑ دیا، چنانچہ فوراً ہر مسلمان کی زبان پر آنا چاہیے سبحانک اللہم فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً اس پر قادر ہے. یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے اختتام پر چونکہ سوالیہ نشان ہے، سوالیہ انداز ہے، تو ہماری طرف سے جواب یہ آتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث کی روح سے کہ اس سورت کے اختتام پر فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم فبلا. یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو آخرت پر ایمان ہے اس کو جاگزی کر دے، اس کو ہمارا حال بنا دے، وہ ایمان اتنا قوی ہو کہ دنیا جو ہے ہمیں واقعی بے حقیقت نظر آئے، اور اس کی جو اصل حقیقت ہے، یہ امتحان گاہ ہے، وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند باتیں جو ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے. ایک تو آپ نے بیان سنا ہوگا اخبارات میں، بلاول بھٹو صاحب نے ان کی جو فرمودات سامنے آئے ہیں، اور بلاول بھٹو کون ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہمارے ہاں رہی ہیں دو تین سیاسی جماعتیں، ان میں سے ایک جماعت کے اس وقت، اور جو عوامی پارٹی کہلاتی ہے پیپلز پارٹی، اس کے وہ ٹاپ کے رہنما ہیں اس وقت. اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ہندوستان کا صدر ہو سکتا ہے تو پاکستان میں اقلیتی طبقے سے کسی کو کلیدی پوزیشن کیوں نہیں دی جا سکتی. ویسے تو بات بڑی لاجک کی ہے، اگر وہاں پر ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تو ہم پاکستان اور ہندوستان ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، تو بات تو ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی قسمت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے آج کل، وہ جو سیاستدان، ان کی سوچ کا یہ عالم ہے کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے آئین میں ایک بنیادی فرق ہے جو سب سے زیادہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سیاست کے میدان میں ہے. ہمارا آئین اسلامی آئین ہے، ان کا آئین سیکولر ہے. مطلب کیا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ کا؟ کہ وہ اس آئین کو نہیں مانتے، اور آئین جو ہے اگر اسلامی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹلی سیکولر ہو جائے. اس ملک کا اسلامی تشخص ہمیں قبول نہیں ہے، ان کے جملے کا مطلب یہ. دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام اس ملک کے اندر نافذ نہیں ہے، لیکن کم سے کم آئین میں اسلام موجود ہے. حاکمیت اللہ کی ہوگی. آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ حاکمیت کس کی ہے؟ جمہور کی، بندوں کی. بیسک فرق ہے، اس کو سمجھیے. قانون بنانے کا آپ کس کو ہے؟ نظام کس کے حکم کے مطابق بنے گا، چلے گا؟ مسلمان کے لیے تو اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے. جب اللہ کو رب مانا ہے، اور اللہ کو، اور ہم قرآن مجید پر بھی ہمیں فخر ہے، قرآن کی اس آیت کو بھی فخریہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے دین ہر اعتبار سے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور دین کسے کہتے ہیں؟ نظام حکومت کو کہتے ہیں، سسٹم آف اسٹیٹ، وہ ہوتا ہے دین. ریاست کا نظام کیا ہوگا؟ قانون سازی کا حق کسے ہے؟ کس کا حکم سب سے برتر ہوگا؟ پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہے ہمارے دستور کے مطابق. یہ ضرور ہے کہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اسلام ہے نہیں اس ملک کے اندر، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ اس کو بھی مٹا دینا چاہتے ہیں. انڈیا کے دستور کی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دستور بھی ٹوٹل سیکولر ہو جائے. اور یہی آج کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا ہمارا جو دانشور طبقہ ہے جو لبرل اور سیکولر مائنڈڈ ہے وہ اس کا تو یہ ٹارگیٹ یہی ہے کہ اس دستور کے اندر سے بھی جو اسلامی شقے ہیں ان کو غیر اہم کر دیا جائے بلکہ نکال ہی دیا جائے. کوشش تو یہ ہو رہی ہے تاکہ ہم بالکل برابر ہو جائیں. تو پھر یہ درمیان میں جو لکیر ہے یہ بھی کیوں نہ ختم ہو جائے. لاجک تو پھر یہی کہتے ہیں. بہرحال ایک اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر جو کام کیا ہے اس کی خواہش تو جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ہولی کی تہوار میں بھی شرکت کروں اور میرے اوپر بھی رنگ پھینکے جائیں. انہوں نے اس کا عملی جو ہے مظاہرہ کر کے دکھا دیا. چنانچہ وہاں تقریبات جو ہولی کی تقریبات ہیں ان کا افتتاح بھی انہوں نے کیا ہے اور نواز شریف صاحب کی خواہش کو انہوں نے خود عملاً پورا کر کے دکھا دیا. تو یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی تشخص اس ملک کا بالکل ختم ہو. نواز شریف صاحب کا بیان جو پہلے آیا تھا کہ لبرل پاکستان, لبرل سے کیا مراد ہے؟ وہی سیکولر. یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے آئین, اللہ کا آئین نہ ہو بلکہ انسانوں کا آئین چلے. بہرحال دوسرا ایشو جو ہے, اور یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, اپنے حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے. اس لیے کہ ہماری حکومت کا جو سارا معاملہ دار و مدار ہے وہ مغربی آقاؤں پر ہے. ہمارا قبلہ تو واشنگٹن ہے, طواف ہم اس کا کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم ہر حدود کو, ہر حد کو پھلانگنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا بہت اہم ایشو جو ہے وہ ابھی جو معاملہ ہوا بلوچستان میں, راہ کا جو حاضر سروس ایک ملازم گرفتار ہوا ہے, سیکیورٹی والوں نے ہی پکڑا ہے جو بھی ہے. بہرحال یہ اس چیزیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں, اور یہ بات کوئی نئی تو نہیں ہے. البتہ ہم اس کا اقرار نہیں کرتے تھے پہلے. را جو ہے جس طریقے سے یہاں پھیلی ہوئی اور دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے اصل میں کون ہوتا ہے, ان کو ہم نے ہمیشہ چھپایا. اس سے پہلے جو دور گزرا ہے, رحمان ملک صاحب, ریمنڈ ڈیوس جیسے جو گنڈے پھر رہے ہیں یہاں پر, ان سب کی حفاظت کے لیے وہ معمور تھے. یہاں کوئی ایسا کوئی جو ہے عناصر ملتے تھے اور جن کے لیے ہم نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی, کھلا لائسنس. ہزاروں کی تعداد میں ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں گھوم رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے, اور جس طریقے سے ان کو داخل کیا گیا وہ بھی بالکل بلا روک ٹوک. اسی طریقے سے راک ایجنٹ ہیں. لیکن ملبہ سارا ڈالا جاتا تھا دینی جماعتوں پر. ان کو فیس سیونگ, انڈیا کا بھی جو ہے وہ ذکر کرنا, پتا ہوتا تھا انڈیا کے پیچھے انوالو ہے, لیکن ان کا نام لینے سے شاید زبان ناپاک ہوتی تھی. یہ حقائق کچھ ہیں اور نظر کچھ اور آتی. بہرحال اب یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اب تک اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری غفلت ہے. ہمارے سیکورٹی ادارے کیا کرتے رہے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پردہ ڈالا جاتا رہا ہے ہائی لیول پر, حقائق کو مسخ کر کے لایا گیا. بہرحال یہ جس تناظر میں ہو رہا ہے یہ معاملہ, اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اب 31 مارچ کو واشنگٹن میں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہے, نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ, اور اس میں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں شرکت کے لیے. اور آپ نے دیکھ لیا ان کے ہر قدم کا جو ہدف ہے وہ یہ ہوتا ہے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا, ہر قدم ٹارگیٹ. چنانچہ اس وقت جو ہے ظاہر بات ہے کہ پاکستان ہی کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہی ہے جو سب سے زیادہ کھٹک رہا ہے ان قوتوں کو. چنانچہ یہ وقت ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی لچک کا مظاہرہ نہ کریں، دباؤ پورا ڈالا جائے گا، اور نواز شریف کے کندھے پر بہت اہم ذمہ داری آ رہی ہے، اور ان کا ابھی تک جو رویہ رہا ہے وہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کا ہی رہا ہے. بہت نازک وقت ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کے حوالے سے یہ جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہمیں دے دیا ہے، یہ ایٹمی صلاحیت، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ابھی تک پاکستان بچا ہوا ہے. عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ اس میں کسی قسم کی لچک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ ایشو ہے جس پر ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کو واقعی ایک پیج پر ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ اس امتحان میں سرخرو ہو سکے. آخری معاملہ یہ ہے کہ جو برسلز کا واقعہ ہوا جس نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں. خود ان کے اپنے ایک دانشور نوم چومسکی عالمی سطح کے دانشور ہیں، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ اٹیک ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ خود کیا گیا ہے، اس کے لیے مواقع خود دیے گئے. اور یہ بات عجیب نہیں، انوکھی نہیں ہے. اس سارے عمل کا آغاز جو ہوا ہے اس پچھلے گزشتہ سالوں میں، بلکہ اس صدی کے اندر جو نئی صدی چڑھی ہے، 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے، ٹوئن ٹاورز کے گرنے کا، وہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ یہ اس کے اندر خود حکومت جو ہے وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی انوالو تھی. ناقابل تردید شواہد. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب مجاہد کامران، جو مذہبی آدمی نہیں ہے، اپنی جگہ وہ سیکولر طبقے سے ہی سوچ کے اعتبار سے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا ہے، ورلڈ لیول پر اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی حقائق سامنے آ گئے تھے، انہوں نے سب کو مرتب کر دیا، یہ ان کا اپنا خود ساختہ ڈرامہ تھا. لیکن ہدف کیا تھا؟ کہ دنیا کے سامنے مسلمانوں کی ایک ایسی تصویر کشی کی جائے کہ یہ اتنے ظالم ہیں اور نو انسانی کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ انہیں اب کیڑوں مکوڑوں کی طرح کچل بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھا اصل. اب اس ڈرامے کی تو کلی کھل گئی ہے، لیکن بار بار ایسے واقعات پھر دہرائے جا رہے ہیں اور پھر سب بھول کر پھر مسلمانوں پر نظرہ سارا گر رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 7/7 لندن میں، انگلینڈ میں ہوا معاملہ، فرانس میں جو لیٹسٹ ہوا تھا آپ کو علم ہے، اور اب یہ برسلز میں ہو رہا ہے. اور جام چومسکی جو ہے وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خفیہ ایجنسیوں کو وارننگ دی گئی تھی، کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، اور ٹوٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے ایما پر ہی کیا جا رہا ہے. اور ہدف مسلمان ہے، سیدھی سی بات یہ. لاکھوں جو ہیں وہ افغانستان میں، انہیں تہ تہ کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا. لاکھوں کا جو ہے وہ عراق کے اندر ہوا ہے، اور پھر اب جو کچھ ہو رہا ہے شام کے اندر، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک ایسے امیج دکھایا جائے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس روح عرضی کے اوپر رہ سکیں. اگر اس دنیا کی حفاظت کرنی ہے اور دنیا کے اندر امن آنا ہے تو ان مسلمانوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ تو وہ کر رہے ہیں، اصل میں تقدیر اللہ کی ہے. اللہ نے ہمیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین سے غداری اور بے وفائی کی ہے. 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم اور نافذ نہیں. اصل بات یہ ہے، اللہ کا وعدہ تو یہ تھا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب اور سر بلند ہوگے، یعنی دنیا میں بھی اقتدار، غلبہ، عزت تمہیں ہی اللہ دے گا. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعی مومن ہوئے. ہم نام کے مومن ہیں، عملاً ہم انہی کی صف میں کھڑے ہیں. اللہ کے دین سے غداری، اور خاص طور پر پاکستان کا معاملہ، یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اور بہت سے ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی بہت زیادہ اکثریت نہیں ہے، 56-57 اسلامی ملک میں، پاکستان میں کیا رکاوٹ ہے؟ 96% تو مسلمان ہیں، نظام مصطفیٰ کہاں ہے؟ کلم کلا اللہ رسول سے اعلان جنگ ہم اس کے لیے جو ہے ریاست کی سطح پر کر رہے ہیں سود کی شکل میں، کلم کھلا شیطانی تہذیب کو ہم یہاں پر عام کر رہے ہیں، اس کے سیلاب کے لیے ہم نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور شیطانی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بغاوت اللہ کے، اللہ نے صاف کہا یہ شیطان ہے جو تمہیں بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم نے اس کو سب سے بڑا دوست بنا رکھا ہے۔ اس سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ حال ہمارا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ذلت و خواری آج مسلمان کا مقدر بن چکی ہے، اور اسی ذلت و خواری کا مظہر پھر یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اہانت آمیز معاملہ کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس۔ اس پورے تناظر کو دیکھیں تو اصل میں ہم خود مجرم ہیں، اور اللہ نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی، سچے مسلمان اللہ اور رسول کے وفادار ہو گئے تو دنیا میں بھی سربلندی اور عزت اور غلبہ اللہ تمہیں دے گا، اور دیے رکھا اللہ نے بہت عرصے تک، 8 صدیوں تک، 7.5 صدیوں تک مسلمان دنیا میں سپریم پاور آن ارتھ تھے۔ آج کا اور آج تعداد کتنی ہے؟ 2.25 عرب، بالکل بے بس۔ آج تک سلمان رشدی کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں کر سکے ہیں، یہ 2.25 عرب اتنے بے بس۔ لیکن اصل مسئلے کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہم ان کو گالیاں دے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے ساتھ، اس پر غور کرو، اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس پر غور کرو، نہیں، ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب تک ہم نے اپنی خود روش کو تبدیل نہیں کیا، اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ جب مسلمان قوم اللہ کے دین سے بغاوت کرے تو اس پر ذلت اور مسکنت کا عذاب اللہ دنیا میں مسلط کرتا ہے، اور اسی کا اب آج ہم شکار ہیں، کرتے خود ہیں، الزام ہمیں دیتے ہیں اور ہم بھی اس الزام کو قبول کر کے اپنے ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری ذلت کا سامان کر رہے ہیں، ہم خود بھی اپنی ذلت کا سامان کر رہے ہیں۔ راستہ بڑا واضح ہے، اللہ اور رسول جن کی وفاداری کا ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، حقیقتاً عملاً ان کی اگر وفاداری اختیار کر لیں تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ اللہ کا پیغام اقبال نے ہمیں سنایا تھا اور پہنچایا تھا، ہم اقبال ہی کو اپنے نصاب سے کھرچنے کے لیے جو ہے وہ ساری اب وہ تدابیر کر رہے ہیں کہ یہ پیغام بھی اب ان لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح رخ سوچنے اور آگے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔